جادو میں بیٹھنے کو مکروہ سمجھا. دل قطعہ جو بھائی جو قطع رحم کا اندیشہ ہے اس واسطے نہ کرے تو بہتر ہے. وہی سب یہ تحریم لیکن کوئی حرمت نہیں ہے باقاعدہ. لکھو یہ تعالیٰ واحد رقم براض علی. سمجھ گئے؟ آگے مسئلہ ذکر کیا حرمت مسارت بالزنا کا. تو کہتے ہیں قال ابن عباس اذا زنا بخت امراته لم تحرم علیہ امراته. حضرات عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن سے زنا کر لے اعوذ باللہ تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں بھی یہ سب قیام متفق علیہ ہے. بہن سے زنا کر لینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی. حرام حرمت کب آتی ہے؟ جبکہ بیوی کی اصول یا فروع سے زنا کیا جائے. ویوربا یحیل کندی علی شابی بابی جا کر بیما یلعب بالسبی ان ادخل وکیل فلا تزوجن امه. یہ بہت آگے چلے گا یحیی کندی. یہ شابی اور ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بدفعلی کرے بالسبی, یہ لابو سے مراد یہاں پر بدفعلی ہے, ان ادخلہ فیہ فلا یتزوجن امہ, تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت مطہرت ثابت ہو جاتی ہے. یہ ان کا اپنا مسلک ہے اور ان کا تفرد ہے. ائمہ اربعہ کے ہاں اس سے حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی. وَيَحْيَا هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ. اور کہتے ہیں یہاں کندی جن کا مذہب میں نقل کیا ہے یہ زیادہ کچھ مشہور نہیں ہے. لم یتابع علیہ, اور جو انہوں نے شابی وغیرہ سے روایت کیا ہے ان کے اوپر کسی اور نے مطابعت ان کی نہیں کی. وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا, اچھا آگے ہے, وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ, اور عبداللہ بن عباس کا قول عِكْرِمَةَ نے نقل کیا کہ اِذَا زَنَا بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ, کہ اگر کوئی شخص بیوی کی ماں سے اعوذ باللہ زنا کر لے تو بیوی حرام نہیں ہوتی. وہ ان کے نزدیک حرمت مطہرت زنا سے ثابت نہیں ہوتی. یہی مسئلہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ جعلہ نسبا و سحرا, اس میں سحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موضع امتنان میں ذکر فرمایا ہے. یہ ایک نعمت ہے اور نعمت جو ہے وہ معصیت سے حاصل نہیں ہوتی, اس بات سے حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا استدلال متعدد آثار صحابہ سے ہے. صحابہ کرام کے بہت سے آثار ہیں جن میں منع کیا, جیسے آگے خود بتا رہے ہیں کہ وہ یوز کرو عن ابی نصر عن ابن عباس حرمہ. حضرت ابن عباس سے ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں حرام قرار دیا. وہ ابو نصر ہاتھا لم یورف جسمائی عن ابن عباس. وروی عن عمران بن حسین و جابر بن زید والحسن و بعض اہل العراق تحرم علیہ. حضرت عمران بن حسین, جابر بن زید, حسن بصری اور بعض اہل عراق, یہ سب ان کا قول یہ ہے کہ حرام ہو جاتی ہے, حرمت ثابت ہو جاتی ہے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا تحرم علیہ حتی یلتصق بالارض. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ التزاق بالارض نہ ہو, مراد مکمل مجامعات. سمجھے نا؟ جس کے معنی ہے کہ دوائی وسیع سے حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ کے ہاں دوائی سے بھی ہو جاتی ہے, یعنی جامع. وجبتہ ابن المسیب عروۃ الزہری, اور سید المسیب عروہ الزہری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے, مطلب یہ کہ حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی زنا سے. وقال الزہری قال علی لا تحرم. زہری جو ہے تعلیم کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی. وہذا مرسل, اور کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے کیونکہ زہری کا سما تعلیم سے نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو بہرحال مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام سے ایسے چلا آتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا, بعض حرمت کے قائل ہیں بعض نہیں ہیں. حنفیہ نے ان حضرات صحابہ کے قول کو ترجیح دی ہے جو حرمت کے قائل ہیں. چلیے باپ دیکھ لو, یہ روایت کو ملاتی پھر حضور رکم من نسائی کو ملاتی دقل تم بہننا. اس کے تحت فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے الدخول والمسیس واللماس والجماع, یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ جماع کے معنی میں آتے ہیں. تو یہ حنفیہ کی تعریف کرتا ہے قائم ہے وَإِذَا لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُ بِالتَّحْرِيمِ, اور جن ان اس ممن کالے یعنی بابو من کالا, یہ اس شخص یہ دباؤ اس شخص کی بھی تائید کرتا ہے جو یہ کہے کہ اپنے بیٹے کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں تحریف میں، یعنی جو بیٹے جو اپنی بیٹی کا حکم ہے وہی اپنے بیٹے کی بیٹی کا حکم ہے۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لام حبیبہ استغفر اللہ، نہیں بنا تو بولے دیہات زمین راج ہو رہی ہے امرأہ کی طرف، بیوی کے بیٹے کی بیٹیاں، بیوی کے بیٹے کی بیٹیاں یہ بھی ایسی ہے جیسے کہ خود بیوی کی بیٹی، یعنی سر بیوی کی بیٹی ربیبہ حرام ہوتی ہے اسی طرح بیوی کے بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہوتی ہے، سمجھے نا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ سے کہ لا تحرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، پہلے گزرا نا بھی، وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَا هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَا، اور بیٹے کے بیٹے کی بیوی وہ ایسی ہے جیسے کہ بیٹے کی بیوی، جس طرح بیٹے کی بیوی حرام ہے اسی طرح پوتے کی بیٹی بھی حرام ہے۔ وَهَلْ تُسَمَّ الرَّبِيبَةُ وَإِن لَّمْ تَكُن فِي حَجْرِهِ، اور یہ مسئلہ بھی اس میں بیان کرنا مقصود ہے کہ کیا ربیبہ کا اطلاق ہوگا اگرچہ وہ لڑکی اس کے زیر تربیت نہ ہو، مگر ہے تو ربی تو بیوی کی بیٹی لیکن اپنے زیر تربیت نہیں ہے، شوہر اس کی وہ پرورش نہیں کر رہا، اس کو کسی اور کو دے رکھا ہے پرورش کے لیے، کیا پھر بھی اس کو ربیبہ کہیں گے اور ربیبہ کہنے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیں گے؟ تو ترجیح اسی کو ہے، اور یہی جمہور کا مطلب ہے کہ اگر کے تربیت نہ کر رہا ہو تب بھی حرمت کا حکم ثابت ہوگا، اور دلیل میں پیش کیا کہ دفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیبہ لہ الی من یقبلھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ربیبہ کو حوالے کر دیا تھا ایک ایسے شخص کے جو ان کی کفالت کرے، زینب بنت ابی سلمہ کو دوسرے کی کفالت میں دے دیا تھا، اس کے باوجود زینب بنت ابی سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ قرار دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ محض دوسرے کی کفالت میں دے دینے سے ربیبہ کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته ابنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے بیٹے کو یعنی نواسے کو ابن قرار دیا، ان ابنی ھذا سید، جس کو کہا تھا حضرت حسن کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی کا بیٹا بھی بیٹی کے حکم میں ہے۔ جی اس میں اصول میں نے عرضی کر دیا، حنفیہ کیا یہ ہے کہ جو بھی دو عورتیں آپس میں محرم ہوں تو وہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو انتجماؤ بین اختین آیا صرف، اور آخر میں آیا اہل لکم ما وراء ذالکم، تو یہ عام ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خبر واحد نہیں ہے خبر مشہور ہے، خبر مشہور محدثین کے حساب سے تو ہوتی نہیں، تو کہاں کے حساب سے کہا جائے تو ہو سکتی ہے، بس پتا ہے سنو میں کیا فرق ہے محدثین کے یہاں کیا چیز مشہور ہوتی ہے اور تو کہاں کے حدیث کیا ہوتی ہے، کچھ پتا نہیں، محدثین کیا چاہتی ہے تو پتا ہے کیا ہے،
ارے نہیں
یار یہ ہم یہ پکا والی بات ہے، ہاں یہ بات پکا والی ہے، ملیشیا والی کیا ہے، نہیں ارے جو خبر عزیز نہ ہو عزیز سے زیادہ ہو، غریب اور عزیز سے زیادہ ہو، غریب عزیز کیا ہوتی ہے، اگر ایک رہ جائے تو غریب اور ایک سے زیادہ ہو تو عزیز، ایک سے زیادہ کا مطلب دو تین، ٹھیک ہے تین کی حد تک عزیز ہے، تین سے زیادہ ہو ہر دور کے اندر تو مشہور، یہ محدثین کا قول ہے، اور فقہ جو ہیں اصولیین وہ کہتے ہیں کہ مشہور وہ ہے کہ ابتدا کے اندر صحابی کے صحابہ کے دور میں تو راوی ایک ہی ہے، لیکن صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور سے روایت کرنے والے بہت ہوں، سمجھے نا؟ تو اگر تابعی ایک ہی رہ گیا تو غریب ہے محدثین کے حساب سے، لیکن فقہا کے حساب سے وہ مشہور ہو سکتی ہے اس وقت جب سے اگلے طبقے میں جا کر اس کے راوی کافی ہو گئے ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شہرت طبقہ ان طبقہ چلتی ہے، سمجھے نا؟ تو لہذا یہ حدیثیں جو ہیں کہ لاکم قہر مرات علی عامتیا او خالتیا، یہ محدثین کے حساب سے تو مشہور ہے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں اس کی روایت کرنے والے تین سے زیادہ رہے ہوں، لیکن فقہا کے حساب سے اس کو مشہور شاید کہہ سکیں، اس کی وجہ تاکید نہیں، لیکن شاید کہہ سکیں، لیکن بہرحال اگر مشہور نہ بھی ہوں، خبر واحد ہوں، تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عام کی تقریر خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، اس عام کی جو غیر مخصوص من الباز ہو، اور اگر عام مخصوص من الباز ہو یعنی اس کی کسی حصے کی تقریر خود کتاب اللہ نے کر دی ہو، تو مخصوص من الباز بننے کے بعد اس کی مزید تقریر خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے اور قیاس بھی ہو سکتی ہے، تو اہلکم ماورا ذالکم کے عموم کی تقریر ایک مرتبہ قرآن نے خود کر دی، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کٹی نہیں کٹی، کیونکہ ماورا ذالکم میں تو مشرکات بھی داخل تھی کہ نہیں تھی، لیکن لا تنکحوا المشرکات نے آ کر اس کی تفسیر کر دی، تو ماورا ذالکم کیا بن گیا؟ عام مخصوص میں باز بن گیا، تو عام مخصوص میں باز کی مزید تفسیر خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے اور قیاس بھی ہو سکتی ہے. چلو، یہ روایت ہے کہ خولہ بنت حکیم ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے وہبنا انفسہن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ما تستحی المرأۃ ان تحض نفسہا للرجل فلما نزلت ترجی من تشاء منہن قلت یا رسول اللہ ما ارى ربک الا یسارع فی ہوا، تو یہ آیت اصل میں مقصود تھا وہ آیت جو ولائی یہاں دوسری آیت ہے ساتھی جس میں ہبا کا ذکر ہے، ہاں ولتی وحبت نفسہا للنبی آتا نبی حسن سے حق خالصۃ لک من دون المؤمنین، اس کے ساتھ ساتھ ترجی من تشاء منہن جو ہے یہ قسم کی کہ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو نہ ہو سے متعلق نا یہ آیت، تو مراد یہ ہے اس لفظ تو یہ استعمال ہوا ہے لیکن مراد ہے وہ آیت والتی وحبت نفسہا للنبی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی خواہش پوری فرما دیتے ہیں، تو یہ بات جو امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ آیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی کہ آپ کو کوئی عورت ہبا کر سکتی تھی اپنے نفس کا، تو کیا آپ کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے، اگر کوئی عورت کہے کہ میں وہاں جو نفسی لگا تو مانا یہ ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، حنفیہ کیا یہ ہے کہ بغیر مہر کے اگر کرے گی تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل واجب ہوگا، سمجھ گیا؟ اور یہ جو آیت یہ جو ہے وحبا کا ذکر یہاں پر، اس میں خاص قرآن شریف میں صاف صاف کہہ دیا وحبۃ نفسہا للنبی ان اراد نبی و انسنکا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اس کے بعد اور کیا چاہیے، سمجھے نا؟ تو معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ دوسرا مسئلہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہبا کے لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، تو ہبا کے لفظ سے بھی حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح کی نیت کی ہو تو ہو جاتا ہے لیکن مہر مثل واجب ہوتا ہے. چلیے، یہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ شادی سے پہلے بعض عورتوں کے پستان میں دودھ کی طرح کا ایک مائع ہوتا ہے، اس مائع کی میری حرمت راجہ ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس سے نہیں ہوتی. اچھا، دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اجتماع کا تقریباً کل آخری دن ہے، تو اگر وہ سب کو اجازت عنایت فرمائیں، اس لیے کہ حضرت صدر صاحب مظلوم تشریف فرما نہیں ہے، اگر وہ موجود ہوتے تو ضرور اجازت ہوتی. یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ہے دلیل. یوں ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے تو उसको इजाजत है जाने की, असातिज़ा में से तलबा में से उसकी गरादरी समाप्त नहीं होगी अगर कोई जाना चाहे। लेकिन अगर कोई रुकना चाहे यानी कोई उस्ताद पढ़ाना चाहे तो उस्ताद पढ़ा भी सकता है। और मैंने दूसरी शिक्षक इख्तियार की है अच्छा है क्यों भाई ठीक है ना, वजह उसकी है, वजह भी सुन लो, वजह भी उसकी है कि जैसे मैंने तुमको बताया हमेशा कि देखना चाहिए कि वक्त का तकाजा क्या है, समझे ना। इस वक्त जो है हम लोगों के लिए, मेरे आपके लिए सबके लिए सबसे अफजल काम क्या है, सबक पढ़ना और पढ़ाना है, समझे, क्योंकि ये वक्त पर हाथ आने वाला नहीं है, समझे ना। बाकी जो और जितने भी दूसरी चीजें हैं वो सब मौखर हैं, मौखर हैं इस वास्ते, वरना फिर से हम भी बुजुर्गों अल्लाह वालों का इज्तिमा होता है, अल्लाह का इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत में बरकत होती है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त वक्त का तकाजा यह है, तो इस वास्ते अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो सारी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह यहाँ पर अदा फरमाएंगे, समझे ना। तो इसलिए मेरा तो इरादा यह है। बाकी अगर कोई तालिबे में जाना चाहे तो उसकी इजाजत है और बरादरी भी शुमार नहीं होगी। चलो, नहीं रात को अपनी जगह होता है सब वक्त, दिन में अलग अपनी जगह होता है। चलो, ये मुहर्रम के निकाह का मसला तो वहाँ आ चुका है ना हज में, और ये दूसरा मुता का है, है? तो खुद हजरत अली की रिवायत नकल करती है इमाम बुखारी ने, समझे ना, हजरत अली ये फरमाते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती हुआ अन लुहमिल हमरी अहलियत ज़माना खैबर। ये जो रिवायतों में इख्तिलाफ है कि कहीं खैबर का जिक्र आया है, कहीं तबूक का जिक्र आया है, कहीं अवकाश का जिक्र आया है, तो उसकी तदबीर इसी तरह है कि अवकाश और फतेह मक्का और हुनैन ये सब तो एक ही सफर है, समझे ना, और खैबर और तबूक ये दो अलग अलग हैं, तो मुख्तलिफ अवकात में रुख्सत दी गई और फिर रुख्सत उठा ली गई। और तहकीक की बात यह है कि असल में मुता मुकम्मल तौर से कभी भी हलाल नहीं हुआ इस्लाम, समझे ना। और जो आयत करीमा है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, ये सूरह मुफ्लिहून की है ना, है ना, सूरह मुफ्लिहून की आयत है, ये मक्की है, तो मक्का मुकरमाई में हुर्मत आ चुकी, समझे ना। लिहाजा कुल्ली तौर पर मुता कभी भी हलाल नहीं हुआ, ठीक, अलबत्ता जहां हलाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाद गजवात के अंदर, तो उस हिल्लत से मुराद रुख्सत है, वक्ती रुख्सत, और रुख्सत जो है वो बाबका हुरमत के साथ जमा हो जाती है, जैसा कि अकरे हिंदी हालत इस्तरार में रुख्सत हो जाती है ना, बावजूद के हराम है, हुरमत भी है रुख्सत भी है, इसी तरह मुता की हुरमत भी थी लेकिन रुख्सत वक्ती तौर पर दी गई, जब वो रुख्सत कदम उठा ली गई तो उसको काट दिया गया, आराम कर दिया गया, ताबीर इस तरह किया गया कि आराम कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि बार बार हलाल होता रहा बार बार हराम होता रहा, हरमत तो हमेशा से थी, रुख्सत मुख्तलिफ अवकात में दी गई और उस रुख्सत को उठाने के वक्त में फिर वो रुख्सत उठाने के वक्त में उस रुख्सत के उठाने को ताबीर कर दिया गया कैसे हरमत, तो ये मतलब नहीं है कि उस वक्त हुरमत नाजिल हुई, नाजिल पहले हो चुकी थी, कायम थी, साबित थी, फिर वो कटी, समझ गए। ये बात अगर ध्यान में रहे तो बहुत से इश्कालात का खुद बखुद खात्मा हो जाता है। चलिए हमेशा शुरू चाह रहा हूं, रुख्सत आखिरी जो दी गई थी वो फतेह मक्का से नहीं, तबूक, तबूक आखिरी में हुआ नौ हिजरी में जी। देखो रखा का गलत आया कि नहीं, रखा था, यह है आखिरी हाल जी, कि तारीख के मुख्तलिफ अनवान तारीख किस तरह की जाए जी, अंति अलहम्दुलिल्लाह नासिका, नासिका समझते हो, नासिका जो है, नासिका के माना वो सौदा जिसका लोग बहुत रगबत करें, जिसके अंदर लोग रगबत करें ऐसा सौदा जी। भैया रसवा आपका वह इतना कह रहे कद अथवा होता माता पूरा सुन लिया बल्कि सुनने कहा बोला चाहे जी सही जी यानी अगर से वादा करना जायज तो नहीं है लेकिन अगर किसी ने कर लिया और फिर बाद में निकाह हो गया तो फिर तकलीफ की जरूरत नहीं है वो गुना हुआ लेकिन निकाह सही हो गया जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन अम्मा बाद باب النظر الى المرأة قبل التزويج قبل التزوج مراد ہے نکاح سے پہلے جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو دیکھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اس پر اجماع ہے کہ عورت کو دیکھنا وہ نکاح سے پہلے جائز ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ عام حالات میں عورت کو دیکھنا جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل ہی ناجائز ہے اور لذت کی غرض سے نہ ہو تو اس وقت میں حنفیہ نے اجازت دی ہے لیکن یہ کہ کیونکہ اندیشہ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی دیکھنے کے نتیجے میں کیا خیال دل میں پیدا ہو اس واسطے منع کیا جاتا ہے اور اگر ایک مرتبہ نکاح پڑ گئی تو پھر دوبارہ نکاح ڈالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا لیکن یہاں اس دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اطمینان سے دیکھ سکتا ہے یعنی یہ کہ جس سے کہ رائے قائم کرنے میں مدد مل سکے ایسا دیکھنا جائز ہے سمجھ گئے نا اللہ اس میں کلام ہوا ہے کہ سر کھلا ہو تو اس حالت میں دیکھنا جائز ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں سر کھلا ہونے کی حالت میں بھی دیکھنا جائز ہے بعض کہتے ہیں نہیں سر ڈھکا ہونا چاہیے اس حالت میں دیکھنا چاہیے تو اس میں کلام ہوا ہے کہ اس کے علم میں ہو کے دیکھ یا علم کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے تو صحیح ہے کہ علم کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے اجازت تو علم کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے اور ابن حزم تو اپنے الگ راستے پہ چلتے ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ متجردتن بھی دیکھ سکتا ہے جی ھذا النظر الیھا وصوبہ یہ ہے موضع ترجمہ جی تصویر عام حالات میں تصویر کا دیکھنا جائز نہیں ہے اور جہاں یہ تصویر وہ عورت ہونے کی وجہ سے منع نہیں ہوگا تصویر ہونے کی وجہ سے منع ہوگا تصویر ہونے کی وجہ سے جی کے وقت میں تو انشاءاللہ اس بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں جو پیچھے روایت آئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں جمع کیا تھا حضرت علی کی صاحبزادی اور حضرت علی کی اہلیہ دونوں کو اس پر قریب طالب نے یہ اشکال کیا تھا کہ حنفیہ کیا اصول یہ ہے کہ دو ایسی عورتیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو نکاح دوسرے سے نہ ہو سکے سمجھا نا تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا ناجائز ہوتا ہے تو بظاہر حضرت علی کی بیٹی اور حضرت علی کی اہلیہ ان میں یہ صورت پائی جاتی ہے کیونکہ حضرت علی کی بیٹی کو اگر بیٹا فرض کر لیں تو حضرت علی کی اہلیہ سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا سمجھے نا تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف سے یہ بات ہو کہ دونوں میں سے ہر ایک کو جس کو بھی مرد فرض کر لیں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح درست نہ ہو تو یہاں اگرچہ حضرت علی کی بیٹی کو اگر بیٹا فرض کر لیں تو جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ان کی اہلیہ کو مرد فرض کر لیں تو پھر کوئی رشتہ نہیں بنتا ان بیٹی کے ساتھ کیونکہ مرد ہوں گی تو پھر حضرت علی کے نکاح میں تو نہیں ہوں گی جب حضرت علی کے نکاح میں نہیں ہوں گی تو بیٹی جو ہے وہ حضرت علی کی بیٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا اس واسطے वो दोनों तरफ से क्योंकि नहीं है स्वास्थ्य ये जायज। आगे है बाबू मन कार अल्लाह ने कहा अल्लाह भी वली, यहां मसला मशहूर मारूफ बयान करना चाहते हैं कि निकाह के लिए वली जरूरी है या नहीं। पहले ये समझ लीजिए कि यहां दो मसले अलग अलग हैं। एक मसला है वो निकाह बिल वली का और दूसरा मसला है विलायत इजबार का। दोनों में फर्क है और बसा अवकात दोनों में खल्त कर देने की वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं। यहां इस बात में जो मकसूद है वो पहला मसला बयान करना है निकाह बिल वली का। निकाह बिल वली का मसले का हासिल ये है कि आया औरत अपनी इबारत से खुद अपना निकाह कर सकती है या नहीं, अपनी तरफ से खुद अपने लिए इजाब कबूल कर सकती है या नहीं, समझे ना। यह मसला नहीं है कि वली उसको निकाह पर मजबूर कर सकता है या नहीं, वो मसला अलग आएगा मुस्तकिल बाब में। यहां मसला मकसूद क्या है कि औरत अपना निकाह खुद कर सकती है या नहीं बगैर वली की ताबीर के। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और जमहूर वन मिनहुम इमाम बुखारी इस बात के कायल हैं कि औरत अपनी इबारत से निकाह मुनक्किद नहीं कर सकती, यानी खुद ये कहे कि निकाह तू या खुद कहे कबिल तू, तो यह नहीं हो सकता। वली ही उसकी तरफ से इजाब कबूल करेगा, समझ गया ना। और इमाम बुखारी फरम सलाह का कहना यह है कि औरत अपनी इबारत से निकाह मुनक्किद कर सकती है, यानी खुद इजाब कबूल कर सकती है। और यह उन मसाइल में से है जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल मुनफरिद रह जाए, यानी सारे के सारे फुकहा जो हैं, यहां तक कि वो फुकहा जो आमतौर से हनफिया के साथ हुआ करते हैं इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, फुकहाए कूफा, तो वो भी जमहूर के साथ हैं इस मसले में, कहते हैं अल्लाह ने कहा अल्लाह भी वली। सिर्फ यहां बोलीफा है जो ये कहते हैं कि नहीं औरत जो है वो अपनी इबारत से निकाह मुनक्किद करती है कर सकती है और जरूरी नहीं है कि वली ही निकाह करवाए। और शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस जगह इमाम बोलीफा रहमतुल्लाह सारे फुकहा से मुनफरिद रह जाएं तो वहां समझ लेना चाहिए कि उनका मजहब बहुत मजबूत है, इस वास्ते कि अगर इतना मजबूत दलाइल उनके पास ना होते तो जमहूर से अलग रास्ता अख्तियार न करते। और ये बात इस मसले पर बिल्कुल सादिक आती है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतअद्दिद दलाइल हैं। पहले तो दलाइल समझ लीजिए जमहूर के, जमहूर के दलाइल जो हैं वो आम तौर से जिस हदीस से इस्तदलाल किया जाता है वो सुनन के अंदर हदीस मरवी है, तिर्मिज़ी वगैरह में आप पढ़ेंगे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से मूसा अबू मूसा आशारी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बि वली। और दूसरे उनका इस्तदलाल जो है वो हजरत आयशा की एक हदीस से है जो तिर्मिज़ी ने रिवायत की है कईयुम इमरातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाह हुआ बातिल तीन मरतबा फरमाया। बुनियादी इस्तदलाल तो इससे है। फिर कुछ और इस्तदलालात हैं जो इमाम बुखारी ने यहां पर जिक्र किए हैं, वो जो जो आते जाएंगे तो मैं उनके बारे में अर्ज करता जाऊंगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस्तदलाल जो है बुनियादी तौर पर उन आयात करीमा से है जिसमें निकाह की नस्बत औरत की तरफ की गई है। मसलन फला तहलु लहू हत्ता, समझे ना, तो
یہاں پر تنقیہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف. تو اس سے پتا چلا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اسی طرح وہ آیت کریمہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے امام بخاری نے, اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. یہ آیت کریمہ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد وجوہ سے حنفیہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ینکحنا میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی. دوسرے اولیاء سے کہا گیا کہ تم ہرگز منع نہ کرو ان کو کہ وہ نکاح کریں, اگر کر جاتی ہیں اپنے پیچھے شوہروں سے نکاح کرنا تو کرنے دو, منع نہ کرو. جس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ خود عورت کا معاملہ ہے. سمجھے نا؟ تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ بغیر عورت اپنی عبارت سے نکاح کر سکتی ہے ولی کے غیر موجودگی کے بغیر, غیر موجودگی میں بھی. سمجھے نا؟ پھر حضرت سبیحہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ متعدد کتب حدیث میں آیا ہے, بخاری میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو وہ حاملہ تھیں, اور ان کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ عدت ختم ہو گئی, تو اس واسطے وہ انہوں نے نکاح کے پیغامات وصول کرنے شروع کر دیے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تو 4 مہینے 10 دن پورے نہیں ہوئے, لوگوں کا خیال تھا کہ 4 مہینے 10 دن تک ان کو انتظار کرنا چاہیے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا قد حللتی فانکحی من شئتی. اچھا, اس میں بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی اس میں اضافہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں ان کے سبیہ اسلمیہ کے اولیاء موجود نہیں تھے, اور ان کو پیغام دیا تھا دو آدمیوں نے, ایک مغیرہ بن شعبہ تھے اور ایک اور صاحب تھے. تو مغیرہ بن شعبہ ذرا بڑی عمر کے تھے اور دوسرے صاحب جو تھے وہ ذرا عمر میں کم تھے. تو ان کا میلان اس شخص کی طرف ہو رہا تھا جو 9 عمر تھے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ تمہارے یہ جو عدت ہے, ایک تو یہ پوری نہیں ہوئی اور دوسرا یہ کہ وہ کیا نام ہے, اولیاء موجود نہیں. سمجھے نا؟ تو اس واسطے ابھی فیصلہ نہیں کر رہا. ان کا خیال تھا کہ اولیاء آ جائیں گے تو شاید میرے حق میں رائے دیں. تو اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا قد حللتی فانکحی من شئتی, تم حلال ہو گئی ہو اور یعنی وضع حمل کے ساتھ عدت پوری ہو گئی ہے, تو جس سے چاہو نکاح کر لو. ایک تو فانکحی خود سبیحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے وقت میں فرمایا جبکہ اولیاء موجود نہیں تھے, تو معلوم ہوا کہ وہ خود نکاح اپنا کر سکتی تھی. ان تینوں دلائل کے بارے میں بعض شافعیہ حلف مبحث کرتے ہوئے یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات تینوں باتیں سیبہ سے متعلق ہیں. لہذا حنفیہ کا استدلال ان سے تام نہیں, لیکن یہ اعتراض جو ہے یہ حلف مبحث کا نتیجہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں یعنی کہ بدون ولی کے مسئلے میں سیبہ اور باقرہ میں کوئی تفریق نہیں ہے. حنفیہ کے یہاں سیبہ ہو یا باقرہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے, اور شافعیہ کے یہاں سیبہ ہو یا باقرہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. یعنی ان کے یہاں بدون ولی نکاح جائز نہیں, جس طرح باقرہ کے لیے جائز نہیں اسی طرح سیبہ کے لیے بھی جائز نہیں. لہٰذا ان دلائل پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ سیبہ سے متعلق ہے اس سے حنفیہ کا استدلال باطل نہیں ہوتا. نیز حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا, تو اس وقت حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے اولیاء موجود نہیں ہیں, ان کو آ جانے دیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اولیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نکاح کرنے سے ناخوش ہو, جب نکاح کرنا پسند نہ کرے, لہذا ان کے انتظار کی ضرورت نہیں, سمجھے نا. اور پھر حضرت ام سلمہ کے جو بچہ پہلے ابو سلمہ کے سے تھا, عمر بن ابی سلمہ, ان سے کہا کہ تم نکاح کرا دو, حالانکہ وہ نابالغ تھے. تو ظاہر نابالغ کا نکاح, نابالغ کی ولایت تو ہوتی نہیں, وہ ایک محض ایک مذاق جیسی بات تھی. تو اس واسطے یہ نکاح جو ہوا یہ اولیاء کی غیر موجودگی میں حضرت ام سلمہ کی اپنی عبارت سے ہوا. پھر یہ واقعہ جو بار بار آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر اپنا پیش کیا اپنے آپ کو, ہے نا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں آئی ہو, جاؤ اپنے ولی کو لے کے آؤ, بلکہ خود آپ کا ارادہ ظاہر نہیں فرمایا. اور جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرا دیں, تو پر آپ نے نکاح کرا بھی دیا, سمجھے نا. تو اولیاء کی موجودگی کو آپ نے شرط قرار نہیں دیا. یہ سب دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نکاح عورت کی عبادت سے منعقد ہو جاتا ہے. اب رہا وہ حدیث, رہی وہ حدیث لا نکاح الا بولی, تو اس کے سند پر بڑا کلام ہے, سمجھے نا, اس کی سند پر کلام ہے. اور بہت سے حضرات محدثین تو اس کو سند معتبر نہیں مانتے. آپ ترمذی کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے, امام ترمذی نے تفصیل سے بحث کی ہے, اس میں اضطراب پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی وجہ سے بہت سے محدثین نے اس کو رد کیا ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے تو وہ حسن, زیادہ زیادہ اس کو حسن کہہ دیں گے اس حدیث کو. اور جو احادیث صحیحہ, آیات قرآنیہ حنفیہ کی مستدل ہیں, ان کے مقابلے میں وہ سندن بہت کمزور ہے, لہذا اس کو تعویل کی جا سکتی ہے اس میں. اور یہی حالت دوسری حدیث حضرت عائشہ کی جو ہے, ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا, تو اس کو تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ لا نکاح الا بولی کے معنی یہ نہیں ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم نکاح نہ کرو بغیر ولی کے, اور نہیں جو ہے وہ ارشاد کی ہے, استحباب کی ہے, یہ مستحب یہ ہے کہ ولی کے ساتھ نکاح کیا جائے, سمجھ گئے. اور جو روایت حضرت عائشہ کی ہے, جو ہم رات نکاح بغیر اذن ولی کے نکاح ہوا باطل, تو حنفیہ اس کو اس صورت پر مقبول کرتے ہیں جبکہ غیر کفو میں نکاح کیا ہو عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر, اگر وہ سندن ثابت ہو. سندن ثابت بھی نہیں, پروگرامی بات. اب دیکھ لیجئے ترجمۃ الباب, امام بخاری فرماتے ہیں باب من قال لا نکاح الا بولی, اور یہی مذہب امام بخاری کا اپنا بھی ہے. لقول اللہ تعالی واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن, اس آیت سے یہ اپنے مطلب پر استدلال کر رہے ہیں. تو یہ آیت ہمارے مطلب پر دلالت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو روکو نہیں عورتوں کو نکاح کرنے سے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کا روکنا مؤثر ہے, سمجھے نا. اگر ولی روکے گا تو نکاح وہ نہیں کر سکے گی, تو اس سے پتا چلا کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا, سمجھے نا. جواب اس کا یہ ہے کہ روکنے کے مؤثر ہونے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ روکنے کے نتیجے میں نکاح منعقد ہی نہ ہو, یہ معنی مراد نہیں ہے روکنے کے, بلکہ مراد یہ ہے کہ روکنا مؤثر معنی میں ہوتا ہے کہ عورت اخلاقی طور پر ولی کا دباؤ محسوس کرتی ہے, कि भाई मेरा वली जो है वो मना कर रहा है, तो उसकी खिलाफ वर्जी में कैसे करूं। चुनाचे नाकिल इब्न यसार की जो हदीस इसके शान नुज़ूल में आई है, आगे आ रही है, और पहले भी पाप पढ़ चुके हैं कि उनकी बहन को उनके शौहर ने तलाक दे दी थी। नाकिल इब्न यसार कहते हैं कि मैंने रोका कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो बाद में फिर जब आयत नाज़िल हो गई तो फिर मैंने अपना एतराज़ वापस ले लिया। तो वहां ये नहीं था कि वो कर नहीं सकती थी, कर तो सकती थी, लेकिन एक भाई जो जिसने उसकी जिम्मेदारी कबूल की हुई है वो कह रहा है कि न करो, तो औरत जो है उसका दबाव महसूस करती है, समझ गए। और बाद हज़रात ने यह भी फरमाया है इसके जवाब में कि ला काबुलू होना जो है ये खिताब औलिया को नहीं है, लाताजलू हन्ना का खिताब औलिया को नहीं है बल्कि खुद अजवाज को है जिन्हों तलाक दी है। तो बाज़ात शौहर जो है वो तलाक तो दे देता था लेकिन आगे कहता मैं बाहर निकलने दूंगा तुम्हें और किसी और के साथ ही निकलने दूंगा, तो उनको खिताब है औलिया को नहीं। और बाद में ये भी कहा है कि आम नसल मोमिनीन को खिताब है। अब तीनों एहतमाल मौजूद हैं आयत के अंदर, औलिया की कोई सराहत है नहीं, लिहाजा इससे इस्तदलाल काम नहीं। समझ में आ गई बात। कहते हैं फलाफल सैयब, इसमें सैयबा दाखिल हो गई, दाता बलू होना में रतलता मुतलक है, उसमें सैयबा बाकी दोनों दाखिल है। और जब सैयबा दाखिल हो गई तो वक्त दारी कर बिक, यानी सैयबा अगर अपनी इबारत से मुनाकिद नहीं कर सकती निकाह तो बाकी भी नहीं कर सकती। वकाला वला तन के वला तुन के फिर मुश्रकिन हत्ता युमिनू, दूसरा इस्तदलाल किया कि तुम क्यों औलिया को खिताब हो रहा है कि तुम अपने ज़ेर विलायत ख़वातीन का निकाह मुश्रिकीन से न करो जब तक कि वो ईमान न ले आए। वला तुम के हो तो इनका कौन करेगा, औलिया, लिहाजा मालूम कि निकाह वली से होता है। हम कहते हैं कि बेशक वली से होता है लेकिन वली के बगैर नहीं होता, ये इस आयत से साबित नहीं होता, समझे ना। ठीक है, आम तरीका यही था और यही पसंदीदा भी है, मुस्तहब भी है कि निकाह जब करे तो औरत खुद ना करे बल्कि वली से कराए, लेकिन इसके बगैर मुनाकिद नहीं होगा ये बात मुसल्लम नहीं और न इस आयत से ये बात मुस्तवाद होती है, समझ गए ना। वकाला व अन के फिर अयामा मिनकुम, ये भी वही इस्तदलाल है कि कह रहे हैं कि ये कहा गया कि तुम निकाह कराओ ए औलिया अपने में से बेशौहर औरतों का, समझे ना। तो यहां वो जवाब तो है ही है जो मैं अभी दिया, और उसके अलावा यह है कि अयामा का जो लफ्ज है लुगत में औरतों मर्दों दोनों के लिए बोला जाता है, समझे ना, जो भी बेशौहर हो, समझे ना, जो भी बेशौहर हो चाहे मर्द हो चाहे औरत उसको अईम कहते हैं, उसकी जमा अयामा आती है, समझे ना। तो सब अयामा हो तुम लोग, तो ये उस मर्दों के लिए भी इतलाक होता है इसका। तो इसके अगर इसके माना ये लिए जाए कि बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता, तो फिर इसके माना कि मर्द भी बगैर वली के निकाह नहीं कर सकता, तो इसलिए मालूम हुआ कि ये माना मुराद नहीं है कि बगैर वली के नहीं होता। हाँ यह है कि भाई आम तौर से औरतों का निकाह करने में वली को दखल होना चाहिए और वही तरीका मुनासिब है, समझ गए। अब आगे एक रिवायत नकल की है, قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن بحر عن يونس قال ها قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا حنبسه قال حدثنا يونس عن مشاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهليه كان على اربعه انحاء, جاهلیت میں چار قسم کے عجیب غریب قسم کے نکاح ہوتے تھے, فنکاح منها نکاح الناس اليوم, उनमें से एक निकाह का तरीका तो वही है जो आज भी लोग जिस तरह करते हैं, वो क्या कि यक्तुबु रजुलु इला रजुली वलीयतहु अव इब्नतहु, एक आदमी पैगाम देता है कि दूसरे शख्स के पास उसके ज़ेर-ए-विलायत लड़की का या उसकी लड़की का, یہی موضع ترجمہ ہے. یعنی اس سے سوال کر رہے ہیں امام بخاری کے جو نکاح معروف ہے وہ یہ ہے کہ پیغام کس کو دیا جاتا ہے؟ ولی کو, اور ولی پر نکاح کرتا ہے. جواب واضح ہے کہ یہ عام طریقہ بتا رہی ہیں کہ جو عام طور سے آج کل طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ رجل کو پیغام دیا جاتا ہے اور وہ پھر نکاح کرتا ہے. ہمیں بھی اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر ولی کے عورت خود نکاح نہیں کر سکتی. فیوس جی کہا تم یون کے روحا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو مہر مقرر کرتا ہے اور پھر اس کا نکاح کر دیتا ہے ولی. وہ نکاح الآخر, یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے, یعنی ون نکاح الآخر. دوسرا نکاح یہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ کانا رجل یقول لامرأته اذا طهرت من طمسها, کہ اپنی بیوی جب حیض سے پاک ہوتی تو اس سے شوہر کہتا تھا کہ ارسلی الى فلان فاستفزعی منه, کہ فلان شخص کو پیغام دو اور اس کے ساتھ مجامعات کرو. استفزعی یعنی اس سے مباحثہ طلب کرو, اس سے کہو کہ تم میرے ساتھ جمع کر لو آ کے. وہ یعتذرها زوجها, اور شوہر اس دوران اس سے کنارہ کش رہا تھا. ولا یمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل, اور اس وقت تک کنارہ کش رہا تھا شوہر جب تک کہ اس شخص سے اس کا حمل ظاہر نہ ہو جائے. الذي تستفزع منه, جس سے کہ اس نے استفزاء کیا تھا, سمجھے نا. فإذا تبين حملها, جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اصابها زوجها, تو پھر وہ جمع کرتا رہتا تھا. اذا احب وانما يفعل ذلك رغبتا في نجابه الولد, یہ اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ میرا جو لڑکا ہے بڑا نجیب الطرفین ہو, جو زنا سے پیدا ہو وہ نجیب الطرفین ہو. اس غرض کے تحت وہ بلاتے تھے کہ کوئی ذرا مشہور نسب کا آدمی ہے اور عالی نسب ہے تو وہ اس سے جمع کرا کے اس سے اپنا بیٹا پیدا کر لیا, سمجھے نا. پکانا ہاتھ نکاح اور نکاح استفزاء, یہ نکاح استفزاء ہوتا تھا. وہ نکاح آخر, ایک اور نکاح جاہلیت میں ہوتا تھا کہ یجتمع الرخت مادون العشرة, کہ دس کے قریب آدمی, دس کے اندر فیدخلون علی المرأة کلهم یصیبها, دس کے دس جو ہیں وہ کسی عورت کے پاس جاتے رہتے تھے اور اسے جمع کرتے تھے. فإذا حملت ووضعت, جب اس کو حمل ہو جاتا بچہ پیدا ہو جاتا, ومر علیہا لیال بعد ان تضع حملها, وضع حمل کے بعد کچھ راتیں گزر جاتی تو ارسلت الیہم, تو جتنے وہ لوگ اس کے پاس آتے رہے تھے تو ان سب کو پیغام بھیجتی تھی کہ بھائی آؤ. فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع, تو کوئی آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا. یعنی یہ قانون ضابطہ اخلاق تھا کہ ہر ایک جب بلایا جائے گا تو ضرور آئے گا. حتیٰ یہ سمیع الاندہا, یہاں تک کہ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم, تو میرے بھائی تم سب کو پتا ہے کیا ہوتا رہا ہے. وقد ولدت, اور اب میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے. فہو ابنک, اور اب میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے. فہو ابن کا یا فلان, اب ان دس میں سے جو آگے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو مقرر کر کے کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے. تو سمی من احبت بسمی, سمجھے نا, کہ جس کا چاہتی وہ نام لے دیتی کہ تم دس کے دس آتے رہو مگر فلاں ہو, تم ہو اس کے باپ. فیل حق بھی ولدہا, جس کا نام عورت لے دیتی وہ بچہ اس کا ملحق ہو جاتا, نسب اس کا ثابت ہو جاتا, سمجھ گیا نا. ولا یستطیع ان یمتنع به الرجل, جس کا نام لیا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں میں نہیں مانتا میرا نہیں ہے, سمجھ گیا نا. اب جب نام لے دیا عورت نے تو بس اسی کا ہو گیا. یہ تیسری قسم تھی. چوتھی قسم نکاح اور رابع, چوتھی یہ تھی, یجتمع الناس الکثیر, दस की कैद नहीं रही अब, समझे ना। अब जितने चाहे आदमी वो जमा होते, फैद खुदून अल मर आती सब जाते, ला तमसनी अब मन जा आहा, जो भी आए तो ला तरुदू यदा लामिस, समझे ना, वो किसी को इनकार नहीं करती थी। वह हुन्नल बगाया, और ये तरक्की सब तवायफें होती थी, कुन्ना यंसिबना अला अब्वाबिहिन्ना रायातिन, और ये अपने दरवाजों पर झंडे लगाए हुए होती थी। तकुनु आलमन, जो इस बात की अलामत होती थी कि दावत आम है। पमन अरादहुन्ना दखल अलैहिन्ना, तो जो चाहता वो उनके पास चला जाता। फैजा हमलत इहदाहुन्ना, उनमें से जब किसी को हमल होता, वज़ाअत हमलहा, और वज़ हमल हो जाता, तो जमाउ लहा, जुमेउ लहा, तो सब जितने भी आए थे ना वो सब वहां पर जमा होते। वदाउ लहुमुल काफा, और कयाफा शनास लोगों को बुलाया जाता कि भाई कयाफे से बताओ कि ये बच्चा जो हुआ है, ये 100 आदमी है, इनमें से किसका है। सुम्मा अलहकू बलगहा, तो वो जो कयाफा शनास होते थे वो इलहाक कर रहे थे कि ये कयाफे से पता चलता है कि फलां का है, लिहाजा ये फलां का बेटा हो गया। बिल्लदी युरावना फल कापा भी, तो वो बच्चा जो होता था वो चिपक जाता था उससे, इल्ताफा के मतलब ये होता है चिपक जाना, मतलब कि उसके में चनासों के इलहाक करने से वो उसके जिम्मे हो जाता था कि ये उसका बेटा है। वह जुअब नहु, और उसको उसी का बेटा पुकारा जाता था। लायम तनियो मिनजालिक, वो भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। फलम्मा बुईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहक हदम निकाह जाहिलिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सारे जाहिलियत के निकाह मुनज़्ज़िम कर दिए गए। कुल्लहु इल्ला निकाह हदम निकाह जाहिलियत, कुल्लहु इल्ला निकाह नासिल यौम, सिवाय आज के निकाह से जो है, जो तरीका पहले बताया वो है बस। समझ गया भाई, ये सब चक्कर से रहता है, देखो किस अजाब से इस उम्मत को निकाला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल। अल्लाह जी, ये एक साहब ने पूछा कि ला ताज़ुलू का खिताब अगर अजवाज को हो तो आगे अंजन कहना अजवाज जहन्नम में, अजवाज से मुराद कौन होगा? अजवाज से मुराद नया अजवाज होगा कि ऐ शोहरों तुम इस बात से मना ना करो कि वो अपने नए शोहरों से निकाह करें। जी हजरत, ये मसला हाईकोर्ट की सतह पर आया था, तो पता नहीं क्या फैसला क्या हुआ, मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, फेडरल शरीयत कोर्ट ने तो फैसला ये दिया हुआ है कि निकाह बगैर वली के हो सकता है। कोर्ट मैरिज और सिविल मैरिज का क्या हुक्म है जब केस में इज़्ने वली नहीं होता? कोर्ट मैरिज वो इसका दारोमदार इस पर है कि वहां पर आया इजाब कबूल होता है या नहीं, दो गवाहों की मौजूदगी में। अगर इजाब कबूल हो जाता है तो निकाह हो जाएगा, बशर्ते के कुकू में हो। अगर गैर कुकू में है तो फिर वो निकाह हनफिया के मुख्तबी कौल के बिना पर दुरुस्त नहीं। और सिविल मैरिज में तो आमतौर से अल्लाह बचाए, पहले तो यही होता था, पता नहीं अब क्या होता है, कि पहले मजहब से दोनों दस्तरदार होते थे, तब सिविल मैरिज होती थी, तो वो तो अल्लाह बताया कुहरी तक पहुंच जाती थी। मगर अब मुझे पता नहीं, अब मेरे ख्याल में सिविल मैरिज का हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है, लेकिन वो अदालत में निकाह इस तरह हो सकता है कि दोनों इजाब कबूल करें दो गवाहों की मौजूदगी। किसी ने पूछा कि इन कहल मरा था जद्दुहा मिन जानिबिल उम सी अहयानी सिगरिहा फबलगत हल तक दस्तों को निकाह हुआ, नाना ने निकाह कर दिया उसमें नाबालगी में, तो नाना जो है वो वली नहीं होता। चलिए, ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पर वही है कि अनकाह चुका हफ्ता था, इससे इस्तदलाल करना चाह रहे हैं। इस सारे इस्तदलाल का जवाब एक ही है कि भाई ठीक है, मामूल यही था, ये होना भी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ होने में निकाह मुनाकिद नहीं होता, ये किसी हदीस साबित नहीं होता। जी, ये वही वाकया है اور اس سے اس بات کی تردید نہیں, ان لوگوں کی تردید نہیں ہوتی جو یہ کہتے ہیں کہ شوہروں کو خطاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں شوہر, اولیاء, عام بھائی مومنین سب داخل ہیں, اور جب سب داخل ہیں تو اولیاء بھی داخل ہیں, لہذا یہ کہنا صحیح درست ہے کہ نظرت حاضر آیت فیا. نظرت حاضر آیت فیا کے معنی یہ ہے کہ میں بھی اس کے عموم میں داخل ہوں. جی, یہ کہتے ہیں جب ولی خود خاطب بن جائے, کسی لڑکی کا ولی ہے اور خود اپنی طرف سے پیغام دے دے اور خود نکاح کرے اپنے سے, تو یہ جائز ہے. کہتے ہیں خطب المغیرہ بن شعبہ تھا امراۃً ہوا اول الناس بها. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیغام دیا ایک ایسی عورت کو کہ وہ ان کے سب سے قریبی ولی خود تھے, سمجھے نا. فامر رجلا فزوجہ, تو انہوں نے کسی سے کہا کہ تم میرا نکاح اس سے کر دو. وقال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لام حکیم بنت قارث, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حکیم بنت قارث سے کہا کہ اتجعلین امرتی الیہ, یہ خود ان کے زیر ولایت تھیں, کہ کیا تم اپنا معاملہ میرے حوالے کرتی ہو کہ میں جسے جاؤں نکاح کر دوں تمہارا. قالت نعم فقال قد تزوجتک, تو خود ہی اپنا نکاح کر لیا, سمجھے نا. وقال عطا لیشہد انی قد نکحتک, ایسے عطا کہتے ہیں کہ ایک صورت میں کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے. اول یامر رجلا من عتیرتها, یا اس کے قبیلے کی کسی اور عورت کو حکم دے دے کہ بھائی تم نکاح پڑھا دو, نکاح کر دو. وقال سہل قالت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب لک نفسی, فقال رجل یا رسول اللہ لم تکن لك بها حاجت فزوجنیها, وہی دوبارہ لے آئے. تو کہتے ہیں کہ یہ گویا اس لیے لائے کہ گویا وہ جو ولی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ولی ہو گئے اس عورت کے, اور ولی ہونے کی صورت میں آپ نے خود خطبہ دے دیا دوسرے شخص کا. تو ولی اپنا بھی خطبہ دے سکتا ہے اور کسی دوسرے کا بھی دے سکتا ہے. جی, یہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ اپنے نابالغ زیر ولایت لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے اور وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے, یعنی بچپن میں بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے بغیر بلوغ کے. اور دلیل میں امام بخاری نے استدلال فرمایا واللائی لم یحضن سے, کہ جب عدت کا بیان فرمایا ہے والمطلقات یتربصن ہیں, کیا ہے واللائی یسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن, کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہیں تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا, تو حیض نہیں آیا تو کیا مطلب ابھی بالغ نہیں ہے, جب بالغ نہیں ہے تو عدت کب ہوگی؟ جبکہ طلاق ہوگی. طلاق کب ہوگی؟ جبکہ نکاح ہوگا. تو معلوم ہوگا کہ نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی, یہ ہمارے یہاں اہل قانون میں نابالغ کا نکاح نہیں, اہل قوانین میں نابالغ کا نکاح کو منع کیا گیا ہے, تو اس کی تاہیر میں ایک صاحب کے اب انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو انہوں نے اس کی تاہیر میں کتاب لکھی, تو اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال غلط ہے کہ وہ 6 سال یا 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی, اور براہ صاحب کتاب لگایا تھا اس کا تاریخی روایتوں سے. اور ایک صاحب حضور رحمان کانلوی بیچارے اچھے خاصے تھے, مطلب پڑھے لکھے آدمی, مگر یہ کچھ پرویزیت کی طرف مائل ہو گئے تھے, تو انہوں نے بھی ایک پوری کتاب اتنی موٹی لکھی ہے حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے بارے میں. تو میری جو کتاب ہے ہمارے اہل مسائل, جس میں اہل قوانین کی تردید کی گئی ہے,
तो उसमें मैंने वो हिसाब किताब सब उनका जो लगाया था वो उसकी उस वो उसकी हकीकत वाजे की है कि ये सही नहीं है और हर लिहाज से ये रिवायतें जो हैं सही हैं। जी मैं सुल्तान की वली बन सकता है जो कह रहे हैं उसको जो खातून का निकाह किया था हुजूर ने वो वाहत वली के सुल्तान के किया था, लेकिन सुल्तान वली उस वक्त बनता है कि जब से और वली मौजूद ना हो। अब सुल्तान वली ही वल्ला वली अला। जी यहाँ ये बाप कायम किया है दूसरे मसले के बयान के लिए जिसको मैंने जदर विलायत के इजबार का, कि बाप वगैरह कोई भी निकाह न करे बाकरा का और सैयब का मगर उसकी रजा के साथ। इस मसले में इमाम बुखारी बजाय इमाम बनीफा के साथ है। इमाम इख्तलाफ इस तरह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक विलायत इजबार सिर्फ सगीरा पर हासिल है वली को, कबीरा पर हासिल नहीं है। गोया हनफिया के नजदीक विलायत इजबार का मदार जो है वो सिगर और किबर पर है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक विलायत इजबार का मदार बकारत और सुयूबत पर है। अगर सैयबा है तो विलायत इजबार हासिल नहीं, और बाकरा है तो विलायत इजबार हासिल है। लिहाजा सूरतें कई हो गई। अगर एक औरत बाकरा है और सगीरा है तो बइत्तेफाक उस पर विलायत इजबार हासिल है। अगर सैयबा है और कबीरा है तो बइत्तेफाक उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं। अगर बाकरा है और कबीरा है तो हनफिया के नजदीक विलायत इजबार हासिल नहीं है, इमाम शाफी के नजदीक विलायत इजबार हासिल है। और अगर सैयबा है और सगीरा है तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक विलायत इजबार हासिल है, इमाम हनीफा के इमाम शाफी के नजदीक हासिल नहीं। ये तफसील है। तो इमाम इमाम शाफी तरह सदाल फरमाते हैं उस हदीस से जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल अइमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलीहा, अल अइमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलीहा। कि अइम जो है अइम की तफसीर इमाम शाफी करते हैं कि अइम से मुराद सिर्फ सैयबा है, समझे ना। सैयबा जो के गैर ज़ात ज़ौज हो वो अपने नफ्स के ज्यादा हकदार है बनस्बत अपने वली के, और इसका मफ़हूम मुखालिफ वो लेते हैं कि बाकरा के जो जो सैयबा नहीं है बाकरा है उसका हकदार वली है। हालांकि इसी हदीस का अगला जुमला है वल ज़िक्र उस्तादन फी नफ्सिहा। अव्वल तो अल ऐन जो है वो लुगत के अतबार से सैयबा के साथ खास नहीं होता, बल्कि हर घर जाते जौज को अइम कहते हैं, चाहे वो सैयबा हो या बाकरा हो, समझे ना। तो अल अइम अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलीहा के माने ये हुए कि गैर जाते जौज औरत जो है वो अपने नफ्स की ज्यादा हकदार है बनस्बत वली के। तो इस वास्ते उससे इमाम शाफी का लाल ताम नहीं होता, बल्कि यह हनफिया की ज्यादा वाज़ह दलील है पहले मसले के अंदर अल अइम अहक्कु बिनफ्सिहा, तो उसको ज्यादा हकदार करार दिया बनस्बत वली के। बात और हनफिया की जो बहुत सरीह दलील है, सबसे ज्यादा सरीह दलील वो नसई में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, इन्ना जारियतन बिकरन अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काला इन्ना अबाहा ज़व्वजह वही अकारिहतुन फखज्जरहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें सलाहत है कि जारिया जो आई थी ये बिगर थी और इसने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया है मेरी मर्जी के खिलाफ, तो आपने उसको इख्तियार दिया। ये बिल्कुल सरी दलील है शाफिया के खिलाफ। दूसरी दलील यह है कि एक औरत आई अभी वाजा में रिवायत है
امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان اباها زوجها وهي كارهة. تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیا کہ تم چاہو تو باقی رکھو چاہو تو ختم کر. تو اس عورت نے کہا کہ قد اجزت نکاح ابی ولیکن اردت ان تعلم الاباء ان يعلم الاباء الیس لهم حق فی بناتهن. تو کہتے ہیں کہ میں باپ کا نکاح نافذ کرتی ہوں لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ باپوں کو بیٹیوں کے بارے میں یہ حق نہیں ہے کہ جہاں چاہے ان کو بھیڑ دیں. عورتوں کے حقوق سمجھے نا کو واضح کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا میں نے. تو یہ اگرچہ سیبہ ہونے کا احتمال ہے ان میں لیکن یہ کہ یہ ایک عام اعلان کر رہی ہیں کہ باپ کو کوئی حق نہیں ہے اگر عورت بالغہ ہے تو. تو اس سے بھی حنفیہ کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ پڑھو حدیث دونوں یہاں برابر رکھے. ایم کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اسے اجازت نہ لی جائے اور بگر کا نکاح نہ کیا جائے جہاں تک کہ اسے اجازت دے لی جائے. دونوں کے لیے ایک ہی بات استعمال کروائی. جی جس نے پوچھا ہے کہ کسی لڑکی کا ولی کسی آدمی سے نکاح کراتے وقت لڑکی سے اجازت لے گا یا نہیں. ظاہر ہے لے گا ضرور. یہ بھی بتایا حدیث میں کہ لینا ضروری ہے. اگر اجازت لے تو لڑکی کی اجازت دینے پر دو گواہ ہونے ضروری ہے نہیں. اجازت کے معتبر نکاح کے انعقاد کے لیے دو گواہ ہونے ضروری نہیں ہے لیکن دو گواہ بنا لینا بہتر اس لیے ہے کہ اگر کبھی یہ مسئلہ متنازع ہو جائے کہ لڑکی نے اجازت دی تھی یا نہیں تو ان کو دو گواہوں سے ثابت کیا جا سکے. جی نہیں اجازت قبول ہوا اس نے اجازت کے وقت اس نے کوئی انکار کیا کہ نہیں کیا. اسے بھی انکار کر دیا سر نہیں ہوگا. وہ زبردستی لے گئے اٹھا کے تو پھر وہ تو ذرا بھی جبر ہو گئے سمجھے نا. جب اجازت دی ہی نہیں تھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا تو نکاح ہوا ہی نہیں. بڑی غلط ہے یہ بات. ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ جو نکاح ہاں ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے بتاؤ کیا ہے. نہیں حیثیت کیا ہے اس کی بالکل نہیں ہوتی. کیا حیثیت ہوتی قانون نہیں یار سری اعتبار سے کیا ہوتا ہے وہ کس کا لڑکی کے ولی کا وکیل ہوتا ہے. لڑکی کے ولی کا وکیل ہوتا ہے تو اس واسطے نکاح کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو تحقیق کرے کہ واقعتا لڑکی سے اجازت لی گئی ہے سمجھے نا. معلوم کرے کہ لڑکی سے اجازت لی گئی ہے اگر اجازت لینے کا اطمینان کیے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے. نہیں ساتھ نہ چلا جائے دو گواہ ہوتے ہیں موجود جو اجازت لینے کے جاتے ہیں. عام طور پر جو ہمارے یہاں فارم وارم ہوتا ہے نا اس میں لڑکی کے وکیل کے ساتھ لڑکی کے وکیل کے تقرر سے دو گواہان کے نام ہوتے ہیں ان سے بلا کے پوچھے کہ تمہارے سامنے اجازت دی کہ نہیں. جھوٹ بولتے تو اس کی ذمہ داری ختم ہوگی. جی اس سے استدلال کیا ہم بخاری نے ترجمہ الباب میں کہ اگر خاطب نے ولی سے کہا کہ میرا فلاں سے نکاح کر دو تو ولی کہتا ہے کہ میں نے فلاں اتنے اتنے مہر کے وقت نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہو گیا چاہے طور سے یہ نہ پوچھا ہو کہ تو راضی ہے کہ نہیں کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میرا نکاح کر دو. تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا مہر مقرر کیا ہو کہ جو پتہ نہیں وہ دے سکے یا نہ دے سکے اس کے لیے پوچھنا ضروری ہے. اور جہاں مہر ایسا ہو کہ جو جس کے بارے میں بات واضح ہو
तो ये दे देना इसके लिए, ये राजीव होगा तो फिर उससे पूछना जरूरी है जी।
तो उस सूरत में है जबकि
मैलान किसी तरफ जाहिर हो गया हो, मैलान अगर जाहिर ना हो तो फिर पैगाम पर पैगाम देना दुरुस्त नहीं। मैलान अगर जाहिर हो तो पैगाम पर पैगाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर मैलान अभी तक नहीं हुआ तो फिर दे सकते हैं जी।
जरा समझ लो, ये बाप का मकसद ये है कि ये जो पीछे हुक्म आया था ना कि दूसरे के पैगाम पर पैगाम न दे, तो उसकी तफसीर करना चाहते हैं। तफसीर वही करना चाहते हैं जो मैंने अर्ज की अभी, कि अगर मैलान जाहिर हो गया हो तो फिर पैगाम न दे, और अगर मैलान जाहिर ना हुआ हो तो फिर देना चाहिए, ये तफसीर करना चाहते हैं। लेकिन ये तफसीर मुस्तंबत की है उस वाक्य से जो हजरत उमर ने हजरत हफ्सा को पेश किया हजरत अबू बकर पर, है ना। तो हजरत अबू बकर ने पहले हजरत उस्मान पर, फिर हजरत अबू बकर पर, हजरत अबू बकर ने इनकार कर दिया। बाद में हजरत अबू बकर जब हजरत हफ्सा का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया, तो सिद्दीक अकबर ने यह कहा कि मैंने इसलिए नहीं कबूल किया था कि मुझे इल्म में था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देने वाले हैं, है ना। तो इस्तदलाल ये करना चाहते हैं इससे कि सिद्दीक अकबर अज़्ज़ानों के इल्म में था कि हुजूर पैगाम देने वाले हैं, और ये बात बिल्कुल वाज़ह थी कि अगर वो पैगाम देंगे तो हज़रत उमर जरूर माइल हो जाएंगे, है ना। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर ने परहेज किया पैगाम कबूल करने से, बावजूद कभी पैगाम हुजूर ने दिया नहीं था, महज आपका इरादा मालूम हुआ था तो उस वक्त परहेज किया। तो अगर पैगाम बाकी दे दिया गया हो और मैयान जाहिर हो गया हो तो बतरीक औला मना होगा जी। अब ये खुतबा निकाह पर गौर कोई हदीस इमाम बुखारी को अपनी शर्त के मुताबिक नहीं मिली, तो उन्होंने ये रिवायत नकल कर दी कि नमल बयान ला सहरा आपने फरमाया जी। हजरत शेखुद्दीन का है भाई, एक ने पूछा है कि इमाम बुनवा के मुनफरिद होने की सूरत में दलील कभी होने के मुताबिक किस बुजुर्ग का इरशाद है। शेखुद्दीन का है, और मैंने किसी किताब में नहीं देखा, अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना। वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह शेखुद्दीन के दर्स में बैठा करते थे जी। ये मसले जो है ना महर के अब शुरू करके इमाम बुखारी ने, जिनकी तफसील में पहले बयान कर चुका हूँ, तो महर के मकाल मकदार और कुरान पर निगाह करना, तालीम पर और खिदमत पर, इन सब मसलों की तफसील आ गई थी उनकी, बस पढ़ते जाओ। ऐसे बताना चाहते हैं कि महर में कोई सामान भी मिला जा सकता है, सिर्फ पैसे होना जरूरी नहीं है, सामान भी महर हो सकता है। इस हदीस से कितने मसाइल अलग अलग मुंतखब करके ला रहे हैं जी, समझ गए। निकाह के अंदर जो शर्तें लगाई जाएं तो उनका जिक्र बयान कर रहे हैं। तो बात करते हैं तो ऐसे है जो मुतफ़क़ अलैह तौर पर हराम है, जैसे कोई औरत ये शर्त लगाए कि तुम पहले फलां को तलाक दो, है ना, तो इस किस्म की शर्त तो मना है। और बात शर्तें जो हैं वो बेतफाक मुबा है, कि जैसे कोई ये कहे कि भाई मेरे मुनासिब नफका दोगे, मुझे मेरे साथों से सलूक करोगे वगैरह वगैरह। और बात शर्तें ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ़ी हैं, मसलन ये कोई औरत ये शर्त लगाए कि मैं निकाह करती हूँ मगर मेरे साथ वादा करो कि मुझे कहीं और लेके नहीं जाओगे, इसी शहर में रखोगे, तो आया इसका पूरा करना जरूरी है कि नहीं, तो इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन उसमें जो मुस्तकबी कौल है वो ये है कि उसको पूरा करना ज्यादातर उसके जिम्मे वाजिब है, और बगैर उजर के खिलाफ वर्जी करना जायज नहीं, जो वादे का हुक्म है वही उसका हुक्म है। तो चुनाते कहते हैं उमर ने फरमाया मकाफिल हकूक के इंदर शुरू, हकूक के कता होने की जगह शुरू के पास होती है। जहां जहां आदमी ने कोई शर्त लगा दी, इसके दो माना हो सकते हैं, एक ये कि जहां आदमी ने कोई शर्त लगा दी है तो उसका हक हाँ अपना खता हो गया, वहां पर उस शर्त की पाबंदी उसको करनी होगी। दूसरे माना ये हो सकते हैं कि दूसरे लोगों के हकूक कहाँ जाकर खत्म होते हैं, शुरू पर, तो जो शर्त आयद की है वहां पर उसका हक जो है वो पता होता है जो शर्त के मुताबिक। तो मतलब यह है कि
جو شرطیں آدمی لگائے وعدے کرے وہ پورا کرے. وقائع مصر رضی اللہ عنہ سمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سحر لہو فاثنا علیہ کی مصاہرت ہی فاحتنا. آپ نے اپنے اقدامات کا ذکر کیا تھا ابو العاص ابن ربیع کا, تو فرمایا کہ انہوں نے بڑا اچھا معاملہ کیا اور فرمایا کہ حدثنی وصدقنی ووعدنی فوفانی, جو وعدہ کیا تھا وہ پورے کیے. تو معلوم ہوا کہ ایک شریف آدمی اور مسلمان کا کام یہی ہے کہ نکاح کرتے وقت جو وعدے کر رہا ہے وہ پورے کرے. خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج, کہ جن شرطوں کے ذریعے تم نے استحلال الفروج کیا ہے وہ پورا کرنے کے زیادہ لائق ہے. جی سمجھ گئے نہیں؟ نہیں سمجھے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے نکاح پر ولیمہ کیا تو زیادہ وسعت کی لوگوں پر, مسلمانوں پر روٹی کی, مطلب سب سے زیادہ خوشحالی کے ساتھ ولیمہ زینب کا کیا تھا آپ نے. تو خرجہ کما یشنا ہو اذا تزوجا, تو آپ نکلے جیسے کہ آپ نکاح کے بعد جو آپ کا معمول تھا کہ فاتح نکلے اور فاتح خزرا امہات المؤمنین, امہات المؤمنین کے کمروں میں گئے, یدعو یدعونا, آپ نے بھی دعا کی ان کے لیے اور انہوں نے بھی آپ کے لیے برکت کی دعا کی. سمن سارا تھا, پھر واپس تشریف لائے تو دو آدمی دیکھے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے. پھر بات پتہ نہیں جب میں نے ان کو خبر دی ہے یا آپ کو کسی اور نے خبر دی کہ وہ جا چکے ہیں, تو پھر آپ حضرت زینب کے پاس گئے اور وہ آیات حجاب نازل ہوئی. جی آخری طاہر طاہر پرندے کہتے ہیں لیکن یہاں کنایا ہے خوش قسمتی سے, تو مبارک ہو اور خوش قسمت ہو. جی دعا کر لو بھائی سب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحديث, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم ارزقنا التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والعفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين اكتب فضل وكرم في أعمال تمام جناحك معاف فرما. يا الله هماري أعمال وأخلاق في إصلاح فرما. يا الله هم اتباع سنة في توفيق الكامل وراسخ عطا فرما. يا الله في رحمت سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما, اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ عطا فرما, حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, حادثات سے, سانحات سے, یا اللہ پوری بیماریوں سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے کہ رحمت سے ان سب کے دلی دعا مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ آپ نے آج بہت سے اللہ والوں کے بڑے اجتماع کے اندر دعائیں قبول فرمائی ہیں. اللہ وہ دعائیں جو ان لوگوں نے کی ہیں جو ہمارے حق میں مناسب ہیں اللہ اپنے رحمت سے اس میں ہم کو بھی شامل فرما. اللہم ایما اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم وسجبت دعاهم فإنا نسألك ان تشركنا فيه ان تشركنا فيه وان تشركهم فيما في صالح ما ندعوك فيه يا رحم الراحمين. اپنے رحمت سے ان دعاؤں کے اندر ہم کو بھی شامل فرما لیجیے یا اللہ, اس کے اندر ہم کو بھی شامل فرما لیجیے یا رحم الراحمین. اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیجیے, ہر طرح کے شر اور فتنے سے فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ. ہمیں قائم سلیم عطا فرمائیے, اس پر استقامت عطا فرمائیے اے اللہ, دین کے اوپر استقامت عطا فرمائیے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب. بھائی کسی بچے کا, کس نے کہا ہے کوئی بچہ بیمار ہے, کس کا ہے؟ ہاں بالکل دعا کر لو, کوئی بچہ فیصل بیمار ہے, اللہ کے نام سے دعا کر کے میرا حاضرہ مجھ سے بنا دو, یا اللہ سے دعا کر کے میرا حاضرہ مجھ سے بنا دو, سہ دعا کر کے میرا حاضرہ مجھ سے. یہ محمد طیب کہتے ہیں والدہ کی صحت کے لیے خاتمہ ایمان کے لیے دعا فرمائیں, ان کی طبیعت خراب ہے, یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و راحت عطا فرما, یا اللہ صحت و راحت عطا فرما, صحت و راحت عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
تمہارا کیا نام ہے؟
مکرم حسین. یعنی رخصتی کرنا دن کے وقت, پہلی بات تو یہ ہے کہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ رخصتی رات ہی میں ہو, دن میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے. اور مرکب اور نیران کے بغیر اشارہ کر دیا کہ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب کہیں رخصتی ہوتی تھی عورت کی تو اس کے ساتھ کچھ سواریاں چلتی تھیں, کچھ آگ جلائی جاتی تھی, تو اشارہ کر دیا کہ یہ سب رسمیں جو ہیں بعد کی پیداوار ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا. جی, جب ایک عورت کی رخصتی دی گئی انصار کے ایک صاحب کے پاس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ما کانا معکم لہو, تو تمہارے ساتھ کوئی گانا بجانا نہیں تھا. فإن الأنصار يعجبهم اللهو, اس لیے کہ انصار کو یہ گانا پسند آتا ہے. دوسری جگہ روایت میں ہے کہ حضور عبد اللہ نے پوچھا کہ حضرت کیا گائیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اتیناکم اتیناکم وحیانا وحیاکم, یہ وہاں کا جو مقامی جیسے گیت ہوتے ہیں اس قسم کے تھے کہ اتیناکم اتیناکم وحیانا وحیاکم ولولا انت تسمرا ولم تسمن ہزاراکم, تو اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ کہو. تو اس سے پتا چلا کہ شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑا بہت جو ہے گیت وغیرہ گا لینا یہ جائز ہی نہیں بلکہ فی نفسی مرغوب ہی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقاعدہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھیج دو حلہ بات تم آحاب اللہ. لیکن مراد اس سے وہ ایسے گیت ہیں کہ جن کے ساتھ آلات موسیقی نہ ہو, سمجھے نا, اور سادگی کے ساتھ گا لیے جائیں, اور یا تو یہ گانے عام طور پر چھوٹی بچیاں ہیں وہ گایا کرتی, تو چھوٹی بچیوں کو موقع دے دیا جائے کہ وہ گائیں, یہ جائز ہے, سمجھا, بشرطے کہ وہ جو ہے ساتھ میں دوسرے منکرات یعنی آلات موسیقی وغیرہ نہ ہو, ڈھول ڈھماکہ, اور جیسے یا یہ کہ ایسی بالغہ عورتیں کہ جو مردوں کے سامنے گائیں, سمجھے نا, تو یہ منع ہے. لیکن بچیاں اپنے گھر کے اندر یہ گیت گا لے تو کوئی مذاقہ نہیں. جی, یہ اشارہ کر دیا کہ بعض حضرات سے منقول ہے کہ انہوں نے 7 دن تک ولیمہ کیا. تو بخاری فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اس صورت میں جبکہ ہر روز جن لوگوں کو بلایا جائے وہ مختلف ہوں. اگر سب کو ایک ہی دن بلا رہا ہے, 7 دن ایک ہی آدمی آ رہے ہیں, تو یہ ایک طرح کی مقصود یہ ہے, ایک طرح سے وہ دکھاوا کا پہلو اس میں زیادہ ہو جاتا ہے, سمجھے نا. تو اس واسطے اس سے منع کیا, اس میں کراہت قرار دی گئی ہے, سمجھ گئے نا. لیکن اگر 7 دن تک کوئی ولیمہ کرے اور ہر روز نئے آدمی ہوں, اس وجہ سے کہ اکٹھے بہت سارے آدمیوں کو بلانا چاہتا ہے اور وہ بہت سارے آدمی ایک دن میں جمع ہونا مشکل ہے, تو مختلف جگہوں پر مختلف دنوں میں کر دیا. یا یہ کہ آنے والوں کی سہولت کے پیش نظر, سمجھے نا, دو مختلف کیا, مختلف مقامات پر ولیمہ کر لیا, تو یہ جائز ہے. سمجھ گیا نہیں, میرا ولیمہ بھی 2 جگہ ہوا تھا, 2 دن, ہاں, یعنی ایک دارالعلوم میں اور ایک شہر میں, تو 2 دن. یعنی جیسوں کے آدمی جو ہیں بلائے جانے والے مدعوین جو ہیں وہ کیا تھے, زیادہ تھے, تو وہ یہاں پر دور آنے میں دشواری تھی, تو الگ وہاں پر بھی کر دیا. جہاں پر مقصود ہو زیادہ لوگوں کو دعوت دینا اور وہ اکٹھے جمع ہونا ان کا مشکل ہو, تو ان کو مختلف ایام میں متفرق کر دینا کیا ہے, جائز. چلو,
جی
سنسال میں ہوئی تھی, 67 میں ہوئی تھی شاید, 68 پتہ نہیں, مجھے یاد بھی نہیں رہا یار, 68 یا 69. ہاں چلو, یہ پوچھا کسی نے, نوجوان لڑکیاں گھر کے اندر جہاں کوئی غیر محرم مرد نہ ہو عورتوں میں رقص اور گیت کر سکتی ہیں یا نہیں. گیت تو کر سکتی ہیں, رقص نہیں, ٹھیک ہے. جی, اس کو سمجھ لو کہ جو بات جس درجے میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس درجے میں اگر کوئی کرے تو اس پر نصیب یہ کہ نصیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس سے اس کو کہنے میں کوئی سے نہیں فرمانا چاہیے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حل بات تم مہا میوغنی, تو تم زیادہ متقی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ متقی, سمجھا. تو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حل بات تم مہا من یوغنی, تو کون زیادہ متقی ہے. تو اب اگر کچھ سے یہ کہا کہ صاحب وہ شرمائے اور اس کو یہ کرے اور وہ کرے اور کہا کہ نہیں صاحب یہ کیوں اٹھا فلانا, تو جتنی بات اس درجے میں ہے وہ ہے, اور اس کو اس درجے کے اندر کہتے ہوئے شرمانے میں شرمانا یا اس میں یہ کرنا وہ بھی نہیں. ہاں, ساتھ میں جو اس کی حدود و قیود ہیں وہ بھی بیان کر دی جائے اور ان حدود و قیود کی حتی الامکان پابندی کی کرانے کی کوشش کی جائے. باقی یہ کہ یہ شرمانا اور کہنا کہ صاحب حضور نے تو خیال نہیں رکھا مفاسد کا, ہم خیال رکھیں گے مفاسد کا, یہ جو ہے یہ بات صحیح نہیں. چلو, سمجھے. حضرت ابو عفیس سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اپنے عرص میں, وکانت امرأته یومئذ خادمته, اور ان کی وہ اہلیہ جو دلہن تھی وہی اس دن ان کی خادمہ تھی, یعنی خدمت کر رہی تھی مہمانوں کی, وہی العروس. قال سہل تدرون ما سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سہل نے پوچھا جانتے ہو کیا پلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. انقعت له تمرات من الليل, رات کے وقت میں کچھ کھجوریں پانی میں ڈالتی تھیں پلک, سمجھے نا, اور صبح کو اس کا جو نبی تھا وہ پلایا. پلما اکلا, جب آپ کھانا کھا چکے تو سقط ایا ہو, تو ان کی اہلیہ نے ان کو وہ پلایا, سمجھ گئے. یہ بظاہر نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے جس میں خواتین جو ہیں مردوں کے سامنے آ کر و اس قسم کے امور انجام دے دیا کرتے ہیں. جی اب یہ کہتے ہیں موجودہ حکومت نے جو وہ پابندی عائد کی ہے تو یہ کرن جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ بالکل پابندی ولیمے پر عائد نہیں کی. جو کہا کہ گھر میں کرو تو ٹھیک ہے, گھر میں کرنے میں تو کوئی کسی کو منع نہیں ہے یا ہے. اور جو حالوں میں کرتے ہیں تو ان میں کہا ہے کہ بھائی صرف مشروبات کا اقتضا کرو, تو ولیمہ بند نہیں کیا, ولیمہ کی مقدار جو ہے اس کے اوپر پابندی عائد کیا گیا. ایک حکومت کو اختیار ہے ایسا کرنے کا, بظاہر تو یہ ہے. جی روزہ رکھے ہوتے تھے چلے جاتے تھے, سوالی بتاؤ تو روزہ رکھ کے جانے سے کیا فائدہ؟ تو جواب یہ ہے کہ مقصود ہوتا ہے پھر میں دعوت دینے والے کی دلداری, وہ تو اصل میں یہ خود پہنچ جائے تو تنہا پہنچ جانا ہی ان کے لیے نعمت ہے, اس بات سے وہ روزہ رکھ کر جانے میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ خواتین اور کچھ بچوں کو آتے ہوئے شادی سے, یعنی اس میں شرکت کر کے آ رہے تھے, تو قام ممتن, تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے احسان کا اظہار کرتے ہوئے اور فرمایا کہ اللہم انتم من احب الناس الی, اللہم جو ہے یہ اس کا تعلق انتم سے نہیں ہے, مستقل یہ ہوتا ہے کلام کے شروع میں برکت کے لیے لایا جاتا ہے بعض اوقات, جیسے اللہم الا کہتے ہیں, سمجھے نا؟ تو ان عورتوں بچوں کو جو آ رہے تھے شادی میں شرکت کر کے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ انتم من احب الناس الی, تم لوگ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو. تو مطلب یہ کہ شادی میں شرکت کر کے آ رہے تھے عورتیں بچے, اس کے اوپر کوئی آپ نے نصیریہ کے نصیب نہیں فرمائی بلکہ ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا, تو معلوم ہوا کہ عورتیں بچے شادی میں شرکت کرنے کے لیے جائیں تو جائے. جی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی, تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک پردہ دیکھا جو دیوار پر لٹکا ہوا تھا, سمجھے نا؟ دوسری بات کہتے ہیں کہ جب پردہ دیوار پر لٹکا ہوا دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کعبہ ہے, تمہارا گھر جو ہے یہ دیوار جو ہے یہ کعبے کی دیوار ہے, یا یہ کہ تم نے گھروں کو بھی لباس پہنانا شروع کر دیا ہے؟ اس لیے ذکر فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دیواروں کو پردوں سے ڈھکنے سے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا غلبنا علیہ النساء, قبیلہ محمد نے فرمایا کہ ہم پر عورتیں غالب آ گئیں اس میں, یعنی عورتیں گیا ان کے اندر خواہش ہوتی ہے زیب و زینت کی تو انہوں نے یہ پردے وغیرہ لٹکا دیا. فقال من کنت اخشى علیہ ولم اکن اخشى علیہ, کہ اگر کسی اور پر مجھے اندیشہ ہو تو ہو کہ وہ عورتوں سے مغلوب ہو جائیں گے, مگر آپ کے اوپر مجھے اندیشہ نہیں تھا کہ آپ مغلوب ہو جائیں گے. واللہ لا اطعم, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, لا اطعم لکم طعاما, سرا جہاں تشریف لے گئے واپس. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کیسے گوارا کر لیا کہ اگر یہ ناجائز تھا, اور اگر جائز تھا تو ابو ایوب انصاری نے نصیب کیوں فرمائی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ پسند تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو, لیکن حرام بھی نہیں سمجھتے تھے, اور جو نہیں وارد ہوئی ہے اس کو شاید وہ نہیے تنزیح پر محمول فرماتے تھے. اس واسطے جب عورتوں نے زیادہ اصرار کیا تو راضی ہو گئے, اگر حرام محض سمجھتے تو عورتوں کے اصرار کے باوجود راضی نہ ہوتے, سمجھے نا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یا تو اس کو نہی کو تحریم پر محمول کرتے تھے, یا انہوں نے محسوس کیا کہ عبداللہ بن عمر جیسے آدمی اگر
ان مکروہات تنزیہ میں بھی ملوث ہوں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اور آگے بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, اس واسطے انہیں دیکھ کے زیادہ پڑتا ہے. سمجھنا آئی بات؟ چلیے, یہ بظاہر وہ پردہ نہیں ہے, وہ تو اصل جیسے روغن ہوتا ہے, روغن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, اس لیے بظاہر ناجائز ہونے کی وجہ نہیں. یہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے علاقے کی رسم میں لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ رسم ہمارے یہاں ہوتی ہے, یہ رسم ہمارے یہاں ہوتی ہے. ارے ہوتی ہوگی یار, سب کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ جس رسم کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے, جس رسم کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر اس میں کوئی معذور شرعی لازم آتا ہے تو ناجائز ہے, اور معذور شرعی نہیں ہے تو جائز ہے. بس یہ اصول یاد رکھو, اب اس کے اوپر منتخب کر لو اپنے اپنے گھر کی جہاں جہاں تمہارے رسمیں ہوتی ہیں. جو بھی سکیل کہتا ہے کہ جوڑا کپڑا دیا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے مہندی لگائی جاتی ہے, کوئی کہہ جاتا ہے اگر کھانے میں کرانے پورا لکھا لکھ دیا اصلاح رسوم کے نام سے, تو اس میں رسمیں ساری جمع کر دی ہیں, کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے اندر. تو بعض لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اس کتاب کو دیکھ کر رسمیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ رسم گرا گئی یہ رسم گرا گئی تو یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. تو لیکن اصل یہ ہے کہ یہ رسمیں جس عام طور سے یا تو مشتمل ہوتی ہیں فضول خرچی پر, یا مشتمل ہوتی ہیں کسی نہ کسی منکر پر, یا مشتمل ہوتی ہیں کسی کی تکلیف رسانی پر, اس وقت سے اکثر ناجائز ہے. لیکن جو رسم ان سے خالی ہو تو وہ جائز. اچھا جی, مطلب یہ کہ تام سے مراد وہ ہے تو جیسے عام طور سے کھانا اس قسم کا ہوتا ہے جو باقاعدہ دعوتوں کے اندر کھایا کھلایا جاتا ہے, لیکن کچھ سادگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ, تو ہو سکتا کھجوریں رکھ دی ہوں, ہو سکتا کچھ پھل رکھ دی ہوں. تو جو مراد ہے کہ کھا کر فارغ ہو کر پی کیا, تو اسے مراد یہ ہے کہ جو بھی کچھ کھانے کے لیے رکھا تھا تو وہ کھا کر پھر وہ پیا نبی. باقی جہاں نفی کی گئی ہے ماں تنا رہوں تعامن بلا کر رہا بہو یہی ہوں, تو مراد ہے ایسی کچھ کھجوریں وجوریں. جی اکبلا محمد فرماتے ہیں کہ ہم بچا کرتے تھے زیادہ باتیں کرنے اور بے تکلف ہونے سے اپنی عورتوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیبت آئی انزلا پینا چاہیے, اس ڈر سے کہ کوئی کچھ حکم نازل نہ ہو جائے قرآن شریف میں. جب حضور کی وفات ہو گئی تو پھر ہم نے باتیں کی اور بے تکلفی کا مظاہرہ کیا. تو مطلب یہ ہے, بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم جب بہت زیادہ بے تکلف ہوں گے اور بہت زیادہ باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات زیادتی کی بھی ہو جائے, سمجھے نا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو جائے اور اس کے اوپر قرآن نازل ہو جائے. اس واسطے ہم زیادہ انبساط نہیں کرتے تھے, سمجھے نا. اور بعض اوقات میں یہ کہا کہ مراد یہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ بے تکلفی کے نتیجے میں ان کے ساتھ انہماک نہ ہو جائے,